الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وعن سلمان رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال أيها الناس قد أزلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن میں ہم کو خطبہ دیا، تقریر فرمائی، اور اس تقریر میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے متعلق لوگوں کو متوجہ فرمایا، ترغیب دی، اس کی اہمیت کو واضح کیا. قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے متعلق بڑی اہمیت ارشاد فرمائی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا، ہدن للناس، لوگوں کی ہدایت کے واسطے. قرآن پاک جو اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن ہی رمضان ہی میں نازل فرمایا. قرآن کا ایک تو نزول، اترنا لوہے محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف، یہ پورا قرآن رمضان المبارک میں شب قدر کے اندر نازل کیا گیا لوہے محفوظ سے آسمان دنیا پر. یہ جو آیت ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں اسی نزول کی طرف اشارہ کیا گیا ہے, اور دوسری جگہ پر انا انزلنا فی لیلۃ القدر, کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر کے اندر نازل کیا. اس آیت میں بھی اسی نزول اور اتارے جانے کو بیان فرمایا گیا ہے. یہ پہلا نزول ہے, قرآن پاک کا پہلا اترنا. اس کے بعد آسمان دنیا سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر 23 سالہ دور نبوت میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا. سب سے پہلی وحی جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آئی, وہ راجح قول کے مطابق رمضان المبارک میں 17 رمضان کو جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار حرا میں اللہ تعالی کی عبادت میں مشغول تھے, اس وقت گویا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بھی قرآن کے نزول کی ابتدا جو ہوئی وہ رمضان المبارک ہی میں ہوئی. اور قرآن ہی کیا, قرآن کے علاوہ دوسری جو آسمانی کتابیں ہیں توریت, زبور, انجیل اور اسی طرح اور دوسرے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو صحیفے, جیسے کہ حضرت ابراہیم, حضرت موسیٰ کے صحیفوں کا قرآن میں تذکرہ ہے, فی صحف ابراہیم و موسیٰ, اور بھی حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیفے نازل فرمائے. تمام آسمانی کتابیں اور صحیفے سب رمضان ہی کے اندر گویا نازل ہوئے ہیں. اسی لیے حضرات علماء فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے ساتھ ایک خاص مناسبت ہے, اور اسی لیے رمضان المبارک میں جو عبادات کا اہتمام کیا جاتا ہے ان میں رمضان کی جو مخصوص عبادتیں ہیں, ایک تو روزہ ہے اور تراویح, اس میں قرآن ہی سنایا جاتا ہے, اعتکاف ہے, اور زیادہ اہتمام اسلاف کا جو ہے قرآن پاک کی تلاوت ہی کا رہا ہے. دوسری عبادتیں بھی ہوتی ہیں لیکن قرآن پاک کی تلاوت کی طرف خصوصی توجہ گویا اس زمانے میں کی جاتی ہے. تو یہ گویا رمضان المبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے ساتھ ایک خصوصی نسبت اور تعلق ہے, اسی لیے قرآن پاک رمضان کے اندر نازل کیا گیا. اور یہ رمضان کا مہینہ جو ہے بڑا بابرکت مہینہ ہے. یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کی صفائی کے لیے, ہم لوگوں کے قلوب پر سال بھر میں جو کاروباری اور دوسری مشغولیتوں کی وجہ سے میل کچیل آ جاتا ہے, اس کی گویا صفائی کے لیے اور گویا سروس اور اوور ہالنگ جیسے کی جاتی ہے مشینری کی, جو لوگ مشینری چلاتے ہیں کارخانے والے, وہ مدت تک چلاتے ہیں سال دو سال, پھر اس مشینری کو کھولنا پڑتا ہے, کھول کر کے اندر جو کچھ میل وغیرہ آ گیا اس کی صفائی کی جاتی ہے, جس کو سروس اور اوور ہالنگ کے. اگر یہ نہ کریں تو مشین پورے طور پر کام کرتی نہیں ہے, اس کی صلاحیت جو ہے وہ دھیرے دھیرے ختم ہو جاتی. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک قلب ہمیں نصیب فرمایا ہے. اصل تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اپنی عبادت کے لیے, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسانوں اور جنات کو اپنی ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا. چاہیے تو یہ تھا کہ انسان کو یہ حکم دیا جاتا اور انسان کو اس بات کا پابند کیا جاتا کہ ہر وقت اللہ کی یاد میں اور عبادت میں مشغول رہے اور کسی کام کی اجازت نہ دی جاتی, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ انسان کے ساتھ کچھ طبعی ضرورتیں بھی رکھی ہے، بھوک کا تقاضا ہے، پیاس کا تقاضا ہے، کچھ خواہش نفسانی ہے جو ایک میلان ہوتا ہے اپنے ہم جنس کی طرف، تو یہ جو تقاضے ہیں ان کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 24 گھنٹے عبادت کے بجائے عبادت کے کچھ اوقات مقرر کر دیے، جیسے ہماری شریعت کے اندر 5 نمازیں 5 اوقات کے اندر مقرر کر دی، اور ان 5 نمازوں کے علاوہ جو ہے انسان کو اجازت دی کہ وہ اپنے کاروبار میں، تجارت میں، کمانے وغیرہ میں مشغول رہ سکتا ہے، لیکن گویا اس کی وجہ سے اللہ کے فرائض کی ادائیگی میں کوئی کمی اور کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، لیکن انسان کا مزاج ایسا ہے کہ وہ جب کسی چیز میں لگتا ہے تو اس کا ایسا گویا وہ غلام ہو جاتا ہے، اور اس کا دل اس کے اندر ایسا لگ جاتا ہے کہ وہ دوسری اپنی ذمہ داریوں کی طرف سے غافل ہو جاتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے کھانے کمانے کی اجازت دی تھی کہ بھائی عبادات کے علاوہ اوقات میں آپ کر سکتے ہو، شریعت کے قانون کے اندر رہ کر، شریعت نے جو طریقہ کمانے کا، تجارت کا بتایا ہے اس کا لحاظ کرتے ہوئے اور ان پابندیوں کی گویا رعایت کرتے ہوئے آپ کر سکتے ہیں، لیکن جو اوقات نماز وغیرہ کے ہیں ان میں تو آپ کو فرائض کو ادا کرنا ہے، اور دوسرے اوقات میں یہ تجارت جب کرتا ہے اس کی مشغولی کی وجہ سے آدمی کے قلب کے اندر کچھ میل کچیل سا آ جاتا ہے، اس کے قلب کے اندر گویا پردے اس کے دل پر پردے سے پڑ جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے انہو لیغان علی قلب وانی استغفر اللہ فی اليوم 100 مرتی، کہ میں اللہ تعالی سے ایک ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. یہ تو دراصل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت کی تربیت فرما رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر قسم کے گناہوں سے پاک اور معصوم تھے، لیکن گویا آپ امت کو فرماتے ہیں کہ جب میں 100 مرتبہ اس کا اہتمام کرتا ہوں تو دوسروں کو بطریقے اولا کرنا چاہیے. یہ جو مشغولی ہوتی ہے کاروباری، اس مشغولی کی وجہ سے آدمی کے قلب کے اندر جو میل سا آ جاتا ہے، پردے سے پڑ جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس کا رشتہ جیسا قوی ہونا چاہیے، کانٹیکٹ جیسا مضبوط ہونا چاہیے، اس میں ذرا کمی آ جاتی ہے، تو اس ساری کمیوں کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رمضان کا مہینہ رکھا. یہ جیسے کہ ہم موبائل فون استعمال کرتے ہیں، استعمال کرنے کی وجہ سے اس کی بیٹری کیا ہو جاتی ہے، ڈاؤن ہو جاتی ہے، پھر چارجنگ کرنا پڑتا ہے، اگر چارجنگ نہیں کریں گے تو پھر وہ کام دے گا نہیں، اس کا یہ ختم ہو جائے گا. تو آدمی کے قلب کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جیسا رابطہ اور تعلق ہونا چاہیے، یہ کاروباری اور دنیاوی مشغولی کی وجہ سے جو اس کے اندر کمی آتی تھی، سال بھر کی اس کمی کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک روحانی قدرتی ایک گویا ایک نظام یہ قائم کیا گیا کہ آپ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر روزے رکھیں، تراویح کا اہتمام کریں، خصوصی عبادات کا اہتمام کریں. گویا یوں ہونا چاہیے کہ آدمی اس ایک مہینے کے اندر اپنا زیادہ تر وقت اللہ کی یاد میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور انابت کے اندر استعمال کرے، تاکہ سال بھر کی مشغولی کی وجہ سے قلب کے اندر جو کچھ جو آیا تھا، میل سا آیا تھا، پردے سے پڑے تھے، وہ دور ہو جائیں. یہ قدرت کا ایک نظام ہے خاص طور پر، اور اسی لیے روزے رکھوائے جاتے ہیں، یہ نفس اور شیطان کے حملوں کو ختم کرنے کے لیے. آدمی کے اندر قوت بہیمیت، جانور جیسی جو صفت ہوتی ہے، اور اسی کے تقاضے کی وجہ سے وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اور جو ہے उसी के नतीजे में गुनाहों का इर्तिकाब होता है अल्लाह और शैतान का जो हमला होता है आदमी के ऊपर, तो ये दो दुश्मन हैं, नफ्स और शैतान। इन दोनों दुश्मनों के हमलों को का तोड़ करने के लिए और गोया उनके जवाब देने के लिए ये तदबीर बतलाई गई है। हदीस में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्ना शैतान यजरी मिनल इंसान मजरद दम, शैतान जो है वो इंसान के जिस्म में ऐसा गोया गर्दिश करता है जैसा आदमी का खून, या शैतान आदमी के जिस्म में बाकायदा खून की तरह सिरायत करके अपना असर डालता है। तो उसके उसका तोड़ क्या है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अला फसुद्दु मजारीहा बिद्दम के बिलजू, के उसके गोया ये चल इनके रास्तों को, शैतान की इस गर्दिश करने वाले रास्तों को बंद करो भूख के जरिए। इस रोजे की वजह से शैतान का हमला भी कम होता है और नफ्स का जो तकाजा है उस पर भी जद पड़ती है। इसलिए कि नफ्स में जो कुव्वत बहिमियत है, ये कुव्वत बहिमियत को गोया काबू में करने के लिए भूख जो है बहुत बड़ा मौसिर तरीका और तदबीर है। या आपने देखा होगा ये सर्कस के अंदर जानवरों के साथ जो खेल कराए जाते हैं दरिंदे, हालांकि शेर होता है और दूसरे फाड़ खाने वाले जानवर, लेकिन उनको ट्रेन करने वाले जिस जमाने में ट्रेन करते हैं तो उनको गोया काबू में लाने के लिए दो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, भूख और बेदारी। उनको भूखा रखा जाता है और बेदार रखा जाता है। तो भूख और बेदारी की वजह से गोया उसकी ये ताकत काबू में आती है। तो नफ्स और शैतान के इन हमलों को ये करने के लिए शरीयत ने जो है रमजान के अंदर ये रोजों का तरावी, तरावी में आदमी ईशा की नमाज के बाद एक दो घंटा जो तरावी में मशगूल होगा, इसलिए इत्मीनान से होना। आजकल लोगों का मिजाज तो ये यहाँ जल्दी होती है वहां जाने की कोशिश करते हैं, हालांकि कुरान पाक इत्मीनान से पढ़ा जाए तो भी सरकार जो है इंशाल्लाह उसकी वजह से आदमी लग तकरीबन सवा डेढ़ दो घंटे मशगूल होगा तो एक तरह की बेदारी वाला जो है वो अमल भी हो जाएगा। बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा थी कि रमजान मुबारक के आने से पहले हजरत सहाबा को रमजान की अहमियत बतलाते थे। चुनांचे हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने शाबान के आखिरी दिन में खुतबा दिया, तकरीर फरमाई, बयान दिया। क्या फरमाया? قد أذلكم أيها الناس قد أذلكم شهر عظيم, ए लोगो तुम पर साया फगने आ रहा है, आने वाला है, आ चुका एक बहुत अजमत वाला महीना, शहरुन मुबारकुन बड़ा बरकत वाला महीना, शहरुन फीहि लैलतुन खैरुन मिन अल्फ शहरी, एक ऐसा महीना जिसमें अल्लाह ने एक रात ऐसी रखी है जो हजार महीनों से बेहतर है। यानी उस एक रात में आदमी अगर इबादत कर ले तो हजार महीनों यानी तकरीबन 83 साल और ऊपर 3 महीने होते हैं, उतनी इबादत का उसको सवाब मिलेगा। जाहिर है अगर किसी आदमी को जिंदगी में ऐसी 10 रातें भी नसीब हो जाए तो समझिए कि 800-900 साल की इबादत का सवाब मिल जाएगा। अगली उम्मतों के लोगों की उम्रें बहुत ज्यादा थी। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बाबरकत मजलिस में अगली उम्मतों और अगले अंबिया की उम्रों का तस्किरा आया तो हजरात सहाबा ने तमन्ना की कि हमारी उम्रें भी अगर ऐसी लंबी होती तो हम अल्लाह की इबादत करते। तो उस पर ये सूरह जो है कदर नाजिल हुई जिसके अंदर ये लैलतुल कदर के मुताल्लिक फरमाया गया कि एक रात ऐसी है रमजान के अंदर कि जिसमें जो है हजार महीनों से बेहतर, एक आदमी अगर उसमें इबादत कर ले तो उसकी वजह से उसको हजार महीनों की इबादत का सवाब मिलता। वैसे अल्लाह ताला की हिकमत और मसलियत ये हुई कि इस रात को छुपाया जाए ताकि इस रात को تلاش کرنے کے بہانے اور دوسری راتوں کی عبادت کا بھی آدمی کو موقع مل جائے. اسی لیے جو ہے رمضان کے آخری اشرے کے متحدث میں آتا ہے, احادیث سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ عموماً یہ رات رمضان کے آخری اشرے میں ہوتی ہے. اس رات کی جستجو کے لیے اگر کوئی آدمی 10 راتیں جو ہے اللہ کی عبادت میں گزار لے, بیدار رہ لے, یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. لوگ دنیاوی مقاصد کے لیے اس سے زیادہ مشقتیں اٹھاتے ہیں, بیداری کرتے ہیں. یہ آخرت کے لیے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اگر 10 راتیں جاگ لے, جس میں یہ لیلۃ القدر بھی آئے گی, تو لیلۃ القدر کی عبادت کے ساتھ ساتھ باقی 9 راتوں کی عبادت کا بھی اس کو ثواب ملے گا. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اسی لیے رمضان کے اندر جو عبادتیں مطلوب ہیں اس میں ایک یہ بھی ہے, لیلۃ القدر کا اہتمام کیا جائے. چنانچہ اسی لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان کے آخری اشرے کا شروع میں پہلی مرتبہ آپ نے رمضان کے پہلے اشرے کا اعتکاف کیا. جب وہ ختم ہونے آیا تو آپ کو بتایا گیا کہ آپ اور کہ وہ رات نہیں ہے, دوسرے اشرے کا اعتکاف کیا. تیسرے پھر وہ جب ختم ہونے آیا تو آپ کو بتایا گیا کہ وہ رات آخری اشرے میں. گویا پہلی مرتبہ تو پورے مہینے کا 10-10 کر کے اعتکاف کروایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس کے بعد پھر ہر سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری اشرے کا اعتکاف کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بتلا دیا گیا کہ یہ رات گویا رمضان کے آخری اشرے میں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اعتکاف تھا وہ بھی دراصل اسی لیلۃ القدر کی جستجو اور تلاش میں. کوئی آدمی اعتکاف کی نیت میں جب نیت سے جب مسجد میں بیٹھی جائے گا تو ظاہر ہے عبادت میں مشغول رہے گا, نماز پڑھے گا, نفل پڑھے گا, قرآن پڑھے گا, تلاوت کرے گا. بلکہ اگر سوئے گا تو یہ سونا بھی چونکہ حالت اعتکاف میں ہے اس لیے وہ بھی کیا شمار ہوگا, عبادت شمار ہوگا. تو بہرحال یہ اعتکاف جو ہے وہ بھی دراصل اسی رات کو حاصل کرنے کے لیے مشروع کیا گیا, جاری کیا گیا. دوسرا اعظم فرماتے ہیں اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. آگے فرماتے ہیں کہ جعل اللہ صیامہ فریضتاً وقیام لیلہ تطوعاً, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے روزوں کو فرض قرار دیا. رمضان کے روزے فرض ہیں, اس کی بڑی اہمیت ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے اگلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آوے. یہ روزے جو ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ, اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرنے اور گناہوں سے بچنے کے گویا آدمی کے مزاج کو بنانے کا ایک خاص طریقہ ہے, نصاب ہے, وہ ایک کورس ہے جس کے ذریعے سے آدمی اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانے کا گویا کی پریکٹس کرتا ہے, مشق کرتا ہے. دیکھیے صبح سے لے کر شام تک, صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک, 3 چیزوں سے, کھانے پینے اور اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرنے سے بچنا. حالانکہ یہ 3 کام وہ ہیں جو اس کے علاوہ اور اوقات کے اندر کیا ہیں, حلال ہیں. تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے 3 کام جو ہے وہ چھوڑتا ہے جو حلال ہیں. گویا اس طرح اس کو مشق کرائی جاتی ہے کہ جب تم اللہ کو خوش اور راضی رکھنے کے لیے حلال چیز چھوڑتے ہو تو حرام تو بطریقے اولا چھوڑنا چاہیے, ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. تو رمضان کے روزے کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو نفل یعنی وہ سنت, تراویح کا بھی خصوصی اہتمام ہونا چاہیے بڑی رغبت کے ساتھ, شوق کے ساتھ, اور گویا پوری دل لگی اور دلچسپی کے ساتھ تراویح کے اندر آدمی کو کھڑا ہونا چاہیے. لوگ جو بے رغبتی کے ساتھ یا سستی اور کاہلی کے ساتھ بہت سے آتے ہیں, جب حالانکہ ثواب آنے کی تراویح ہوتی ہے, ایک رکوع ہوتا ہے اس میں بھی رکعت میں ان سے کھڑا میں بیٹھے رہتے ہیں، جب رکوع کا انتظار کرتے ہیں، امام رکوع میں جاتا ہے تو جاتا ہے، اس سے زیادہ غفلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہمارے اکابر کے حالات پڑھتے ہیں، رات رات بھر جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں گزار دیتے تھے، پوری رات اللہ کی عبادت کرتے تھے، ہم سے چند منٹ بھی کھڑا نہیں رہا جاتا، اس لیے اس کو بڑے شوق اور رغبت سے ان عبادتوں کو ادا کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال ہو، اللہ تعالیٰ راضی ہو، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بندے کو نوازیں۔ تو بہرحال تراویح کو بھی بڑے شوق اور رغبت کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ اور قرآن کو توجہ سے سن کر ادا کرنا چاہیے۔ اور قرآن کا بھی جو پڑھنے کا طریقہ، ایسا نہیں بیچارہ حافظ وہ تو عمدہ طریقے سے پڑھنا چاہتا ہے لیکن مصلی جو ہیں پیچھے والے اس کو مجبور کرتے ہیں، تم بہت دھیما دھیما پڑھتے ہو، ذرا تیز پڑھا کرو۔ حالانکہ قرآن کا پڑھنے کا جو طریقہ، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، وہ تو پڑھنا چاہتا ہے، پیچھے والے اس کو جلدی کرنے پر مجبور کرتے ہیں، اور وہ جو پڑھا جائے گا جلدی پڑھا جائے گا۔ رب قارئ للقرآن والقرآن یتلو یلعنہ، رب تعلیم للقرآن، بہت سے قرآن کی تلاوت کرنے والے ایسے جو تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور جو طریقہ اور حق ہے تلاوت کا اس کے مطابق نہیں کرتے تو قرآن ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ تو گویا ہم ایسے طریقے سے پڑھنے پر مجبور کریں اپنے حافظ کو، اپنے امام کو، یہ تو بہت نامناسب بات ہے، بلکہ وہ جلدی پڑھتا ہو تو مسلیوں کی طرف سے مطالبہ ہونا چاہیے کہ نہیں اطمینان سے پڑھو، ہم شوق اور رغبت کے ساتھ اچھے طریقے سے قرآن سننا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزوں کو فرض قرار دیا اور رات کے قیام یعنی تراویح کو سنت قرار دیا۔ پھر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اس میں کوئی نفل عبادت کرے تو اس کا ثواب فرض کے برابر، اور فرض کا ثواب 70 یعنی 70 فرض کے برابر۔ یعنی اگر آپ رمضان کے مہینے میں کوئی نفل عبادت جو کریں گے تو اور دنوں میں اس نفل کا جو ثواب ملتا ہے، رمضان کے اندر اس نفل عبادت کا ثواب فرض کے برابر ملے گا۔ یوں سمجھیو کہ لوہا سونے کے بھاؤ بک رہا ہے، لوہا سونے کے، اگر آج اعلان ہو جائے کہ کل ایک دن کے واسطے لوہا جو ہے اس کا بھاؤ سونے کے برابر ہو جائے گا تو لوگ اپنے گھر کے دروازوں اور کھڑکیوں کے ہولڈ اپ بھی نکال کے بیچ ڈالیں گے، بعد میں دوسرے لگائیں گے، ابھی تو بھاؤ لے لو، ہے نا؟ تو مطلب یہ ہے کہ اس کی قیمت وصول کرنے کا اہتمام، ان دنوں کے اندر نوافل نفل کام بھی بکثرت کریں گے اس پر اللہ کی طرف سے فرض کا ثواب، اور ایک فرض کا ثواب جو ہے وہ 70 فرض کے برابر۔ اور آج اگر ہم ان دنوں میں نماز پڑھیں گے اس نماز پر جتنا ثواب ملتا ہے رمضان میں اس پر 70 گنا ثواب ملے گا، وہ اس کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے۔ آپ کو ایک آدمی ایک کوئی چیز اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھ کر بیچتا ہے، اس کی قیمت 1 روپیہ آتی ہے، اور اس کو کسی خاص دور کی جگہ پر لے جا کر بیچے گا وہاں اس کی 70 روپیہ قیمت آتی ہے، تو 100 آدمی گھر کے دروازے پر لینے آئیں گے تو بھی بیچے گا کہ میں تو وہیں بیچوں گا، پھر بھاؤ لینا۔ وہ یہ نیکیوں کا موسم ہے، نیکیوں کا سیزن ہے، کون رمضان کا مہینہ، جتنا زیادہ آپ نفل عبادتوں کا اور فرائض کا اہتمام کریں گے اتنا ہی زیادہ اپنے نامہ اعمال میں آپ ثواب کو سمیٹیں گے۔ اس لیے خوب رغبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ ان دنوں کے اندر آدمی کو عبادت میں مشغول ہونا چاہیے، اور جیسا کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ بھائی اس مہینے کو آپ عبادت کے لیے فارغ کر لیجیے۔ اگر نوکری والا ہے تو اگر چھٹی مل سکتی ہے تو چھٹی لے کر اس مہینے کے اندر جو ہے وہ عبادت کا اہتمام کرے۔ جو تاجر لوگ ہیں وہ تو کسی کے ملازم نہیں، تاجر یا اپنی جو کھیتی باڑی والے، وہ اپنے کام کو مختصر کر کے باقی اوقات کو اللہ کی عبادت میں، اس عبادت میں کیا قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام خاص طور پر ہونا چاہیے۔ لوگ طے کر لیتے ہیں ایک پارا پڑھ لیا، بہت کچھ ہے، एक पाव पढ़ लिया और फिर बैठे रहते। अरे भाई जितना आप पढ़ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा पढ़ने का एहतमाम करें, एक परी अपराधी का ही को होते हैं। तो बहरहाल ये वो महीना है जिसमें ज्यादा से ज्यादा इबादत का एहतमाम करना चाहिए। और किसी रोजेदार को अगर आदमी इफ्तार कराएगा, इस महीने में किसी रोजेदार को अगर कोई इफ्तार कराता है तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस इफ्तार कराने की वजह से अल्लाह उस इफ्तार कराने वाले के तमाम गुनाहों को माफ कर दे। एक तो बदला ये मिलेगा, दूसरा बदला ये मिलेगा कि उस इफ्तार कराने वाले को अल्लाह ताला जहन्नम से आजादी अता फरमाते, और तीसरा बदला ये मिलेगा कि उस रोजेदार को जिसको इफ्तार कराया गया है उसको जितना सवाब मिला उतना सवाब इसको भी मिले। इतना बड़ा, इतनी बड़ी फजीलत की थी रोजेदारों को इफ्तार कराने पर। इतना इसीलिए अकाबिर के यहाँ इसका बड़ा अहतमाम रहा रोजेदारों को इफ्तार कराने का। ये बड़ा ऐसा अजीब अमल है कि जिसमें गुनाहों की माफी, जहन्नम से आजादी और साथ ही उतना सवाब हासिल होता है। जरूरत है कि इसका भी एहतमाम किया जाए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब्र का महीना है, ऐसे भी गर्मियों के दिनों में रोजा रखने में आदमी को सब्र से काम लेना ही पड़ता है। रोजे की हालत में तबीयत के खिलाफ नागवार बातें पेश आवे तो गुस्सा करने की जरूरत नहीं, सब्र से काम ले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको गमखारी का महीना, शहरुल मुवासात, गोया गरीब गुरबा हाजतमंद लोग जो हैं बाकायदा हाजतमंद तलाश करके, बाल लोग अपने घरों पर बैठे रहते हैं और ये जो मांगने वाले भिखारी आते हैं उन्हीं के को देने पर इत्तिफाक करते हैं। ये भिखारी तो पेशावर लोग हैं, मैं उनको दे सकते हैं, लेकिन असल जो लोग मोहताज हैं और मोहताज होने के बावजूद किसी के सामने हाथ फैलाते नहीं है, ऐसों को तलाश करके जो है उनका जो ताउन किया जाएगा वो अल्लाह ताला के यहाँ बड़ी कदर कीमत रखता है। इसलिए उसका एहतमाम, ये ज़कात खाली ये कहीं ये मांगने वाले फकीरों को बाद मरतबा तो ये मांगने वाले फकीर मांग मांग करके, वो तो उनका पेशा है, गोया उस पेशे के नतीजे में इतना जमा किए हुए होते हैं कि वो ज़कात के हकदार ही नहीं होते, सब जानते ही सभी का। इसलिए उसका एहतमाम होना चाहिए। जो हकीकी हाजतमंद है, हकीकी मोहताज हैं, ऐसे लोगों को तलाश करके उनकी हाजतों को पूरा करने की तरफ तवज्जो की जाए। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चार चीजों का एहतमाम करने का हुक्म दिया, एक तो कलमा शहादत और दूसरा इस्तिग़फ़ार और अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अस्तग़फिरुल्लाह और जन्नत का सवाब और जहन्नम से पना, अस्अलुल्लाह जन्नत व औज़ु बिल्लाहि मिनन नार। इन चार चीज़ों को भी कसरत से चलते फिरते इस दुआ का एहतमाम किया जाए। बहरहाल ये रमज़ान मुबारक का महीना, उसकी जितनी भी कदर की जाए कम है। उसके लिए बाकायदा तैयार रहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इसका शौक पैदा करने के लिए रजब का चांद देखने पर दुआ सिखलाई, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। ए अल्लाह तो हमारे लिए रजब और शाबान के अंदर बरकत अता फरमा, यानी गोया हमारी उम्रें इतनी बढ़ा दे कि हम रमज़ान तक पहुँच जाएँ और रमज़ान की फजीलत हासिल कर लें। गोया ये हमारी जहन साजी की जा रही एक नफसियाती तरीक़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान की कदर व कीमत का हमें इख्तियार बतलाया कि आप इस दुआ का एहतमाम करें। रमज़ान से पहले ही आप गोया उसके लिए अपने आप को तैयार करें। अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान मुबारक के वसूल करने की तौफीक और सआदत अता फरमाए। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जैसा कि इसका तरीक़ा बताया, और ख़ास कोशिश तो ये हो कि रमज़ान के अंदर किसी भी गुनाह का सुदूर न हो, आँख की हिफाजत हो, जबान की हिफाजत हो, कान। बाद लोग रोज़ा रखते हैं घर में बैठे बैठे टीवी देखते रहते हैं, ये तो और मुसीबत कर लिया आपने, या जबान से जो है गाली गलौज करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, गीबत करते हैं। ये रोज़े को हदीस में जो है ढाल कहा गया। ढाल पहले जमाने में वो सामने वाला तलवार वगैरह से जो हमला करता था उससे बचाव के लिए इस्तेमाल की जाती थी। ये ढाल है यानी शैतान और नफ्स के हमले को रोकती है, बशर्ते कि आदमी उसको फाड़ न दे। ढाल अगर फटी हुई हो तो सामने वाले के हमले को रोकती नहीं। तो आदमी अगर गीबत करता है, आदमी झूठ बोलता है, उसकी वजह से ये रोजा की ढाल क्या हो जाती है, फट जाती है। इसलिए इससे अपने माम आंख की, जबान की, कान की, दूसरे आजा की जो है गुनाहों से, ये अहम इबादत नवाफिल के मुकाबले में गुनाहों से बचना बहुत अहमियत रखता है, और उसकी वजह से रोजे के जो हकीकी बरकात है वो हासिल होते हैं। अल्लाह तबारक तआला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका व तबारक इस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तरदा بأدد ما تحب وترضى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما اے اللہ آنے والے رمضان المبارک کو جیسا کہ اس کا حق ہے اس کے مطابق وصول کرنے ہیں اور اے اللہ اس کے مطابق روزوں تراویح تلاوت اعتکاف وغیرہ کی ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما اے اللہ اس مہینے میں اے اللہ ہر قسم کی معصیتوں سے پورے پوری حفاظت فرما اے اللہ ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما ہماری تمام ضرورتوں کی تو اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما اے اللہ ہماری تمام جائز اور نیک مرادیں پوری فرما تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما جن شر و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے نجات عطا فرما حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اے اللہ اس کے ایمان و اسلام کی جان و مال کی عزت و آبرو کی اہل و عیال کی تجارت و زراعت و کاروبار کی ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین